السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا حال ہے سب کا؟
الحمدللہ
اللہ کا شکر ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ خلق الانسان وعلمہ البیان احمده سبحانہ واشکرہ واستعینہ وهو المعین المستعان واستہدیہ وهو الہادی لمن شاء وَأَيًّا كَانَ وَأَسْتَغْفِرُهُ وَهُوَ غَافِرُ الزَّلَلِ وَالذَّنْبِ وَالْعِصْيَانِ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان کرنا بولنا سکھایا. میں اللہ کی حمد بیان کرتی ہوں اس کی پاکی کے ساتھ اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں اور اس سے مدد طلب کرتی ہوں اور وہی مددگار ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے. میں اس سے ہدایت طلب کرتی ہوں کہ وہی ہدایت دینے والا ہے جس کو وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وہ کوئی بھی ہو. میں اس سے بخشش طلب کرتی ہوں کہ وہ لغزشوں گناہوں اور نافرمانیوں کو بخش دینے والا ہے. قرآن پاک وہ نعمت ہے جو انسان کو گمراہ ہونے سے بچاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت. تو جب تک انسان قرآن مجید کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کیے رکھتا ہے وہ بھٹکنے سے بچ جاتا ہے. بھٹکنے کا مطلب کیا ہے؟ صراط مستقیم سے ہٹ جانا. اور صراط مستقیم سے ہٹنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پھر وہ اللہ کی رضا تک نہیں پہنچے گا جنت تک نہیں پہنچے گا. تو اس لیے بھٹکنا بہت خطرناک ہے اس کو معمولی نہ سمجھیں. لہذا ساری زندگی کے لیے تہیا کر لیں کہ اس قرآن سے تعلق نہیں چھوڑنا. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کے لیے ضمانت دی ہے کہ وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں محروم نہیں ہوگا. اور پھر اس آیت کی تلاوت کی فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. جو میری ہدایت کے پیچھے چلا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ مصیبت میں پڑے گا. اسی طرح یہ قرآن شیاطین کی گمراہی سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے. عبداللہ فرماتے ہیں اس سیدھے راستے پر آمد و رفت رہتی ہے. یہاں شیاطین آتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے اس دوسرے رستے پہ آ جاؤ یعنی ہمارے رستے پہ آ جاؤ. پس تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. بے شک اللہ کی رسی قرآن ہے. اللہ کی رسی قرآن ہے. لہذا اس رسی کو پکڑ کے رکھنا ہے. جس نے اس رسی کو چھوڑ دیا اس نے اپنی ہلاکت کا سامان کر لیا.
قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
پندھرواں پارہ سورۃ الاسراء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير. پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں, پوری رات نہیں, رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے یعنی مکہ سے مسجد اقصی تک لے گیا یعنی فلسطین تک, جس کے گرد و نواح کو ہم نے بہت برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں, بے شک وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. یہ آیت انسانی تاریخ کے سب سے عظیم اور معجزاتی سفر اسراء اور معراج کا اعلان کرتی ہے. اسراء اور لیلن, رات کے ایک مختصر حصے میں سفر, یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سفر عام انسانی رفتار سے نہیں ہوا تھا. اور رات کے وقت کیوں یہ سفر کروایا گیا؟ کیونکہ رات کا وقت اللہ تعالیٰ کے انعامات اور عطا کا خاص وقت ہوتا ہے. اب رات کے صرف ایک حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس تک جاتے ہیں, وہاں سے آسمانوں تک جاتے ہیں, رب سے ملاقات کرتے ہیں, اور پھر راتوں رات ہی واپس اپنے بستر پر بھی آ جاتے ہیں. یہ ایک حیرت انگیز چیز تھی اور انسانی عقل میں سمانے والی نہیں تھی, لیکن چونکہ قرآن نے بتایا, اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا, تو اس لیے اس کو ماننے میں کچھ مشکل بھی نہیں ہونی چاہیے. آج آپ دیکھیں کہ جدید تبعیات یعنی فزکس یہ بتاتی ہے کہ کوانٹم ٹنلنگ جو ہے یا ورم ہولز جو ہیں, کچھ نظریات ہیں وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں ایسے راستے ممکن ہیں جہاں وقت اور فاصلہ سکڑ جاتا ہے, یعنی ٹائم اور سپیس سکڑ جاتی, کم ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مادے کے قوانین جو ہیں میٹر کے, ان کو معطل کر کے اپنے بندے کو سپیس سے لا مکان تک, یعنی جہاں سپیس اور ٹائم کچھ حیثیت نہیں رکھتا, یعنی فاصلے کوئی حیثیت نہیں رکھتے, وہاں تک کا سفر کروا دیا, یعنی آسمانوں تک لے گیا. مقصد کیا تھا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. معراج کا ایک بڑا مقصد مشاہدہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے وہ حقائق یعنی جنت دوزخ ملائکہ دکھائے جائیں جہاں انسان کی آنکھ اور دوربین نہیں پہنچ سکتی. سائنس مشاہدے پر یقین رکھتی ہے اور مشاہدے والی چیزوں کو مانتی ہے کہ جو چیز فائیو سینسز کے اندر آ جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کروایا گیا. یاد رکھیے, اللہ کی قدرت کے سامنے عقل کے ترازو بہت چھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا تو وہ لمحوں میں ہو جاتے ہیں, وہ کام جن کے لیے صدیاں درکار ہوتی ہیں. اور پھر یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام کی بجائے بندہ کہہ کے پکارا, بعبدی ہی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بلند مقام بندگی کا مقام ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے زیادہ معزز کوئی اور نام ہوتا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ وہی نام ذکر فرماتے. یاد رکھیے, جو اللہ کے سامنے جتنا جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنی ہی بلندی عطا کر دیتا ہے. بندے کی بلندی اکڑ میں نہیں, تکبر میں نہیں, جھکنے میں ہے. اور پھر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر یہ بتاتا ہے کہ تمام انبیاء کا مشن ایک ہی تھا, اور مسجد اقصی کے ماحول کو جو برکت عطا کی گئی, یہ برکت مادی بھی ہے یعنی فزیکل بھی ہے اور روحانی بھی ہے, کیونکہ وہاں بہت سے انبیاء آئے اور زمین اتنی زرخیز ہے کہ ہر طرح کی ویجیٹیشن بہت ہی بہترین انداز میں وہاں پروڈیوس ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکہ کو بھی بابرکت بنایا ہے اور بیت المقدس کو بھی, مسجد اقصی کو بھی بابرکت بنایا. اور پھر یہ ہے کہ آیت کا آغاز جو ہے وہ سبحان الذی, سبحانہ سے ہوتا ہے, اللہ کی پاکیزگی سے, اللہ کی تسبیح بیان کرنے سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین کلمہ ہے. اور معراج کا سب سے بڑا تحفہ کون سا تھا؟ نماز. تو تسبیح اور نماز ہماری ساری پریشانیوں کا علاج ہے. اور یہ آیت ایمان بالغیب کا تقاضا کرتی ہے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا. اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا, بے شک وہ بہت شکر گزار بندہ تھا۔ یہاں بنی اسرائیل کا تذکرہ کر کے مسلمانوں کو تاریخ سے سبق لینے کی دعوت دی گئی ہے، اور پھر اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی اور پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ انسان جب کسی مادی طاقت یا کسی انسان پر حد سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے تو اس کا غلام بن جاتا ہے، اور اس کے برعکس کس کو وکیل بنانا ہے؟ اللہ رب العزت کو، یعنی اپنی ذہنی، قلبی، روحانی وابستگی کو صرف خالق سے جوڑنا ہے، وہی خالق جو انسان کو خوف اور مایوسی سے آزادی دلاتا ہے۔ یعنی کائنات کا سارا انتظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان تدبیر کرے لیکن ٹرسٹ صرف اللہ پر رکھے۔ اور پھر یہاں نوح علیہ السلام کی اولاد کیا کی کیوں خطاب کیا گیا؟ کیونکہ وہ آدم ثانی کہلاتے ہیں، ہم سب ان لوگوں کی اولاد ہیں جنہیں اللہ نے طوفان نوح میں بچا لیا تھا۔ اور پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصی جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اب امامت بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی ہے۔ اور پھر یہ کہ نوح علیہ السلام کو عبدن شکورا کہا گیا، اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ بڑی آزمائشوں سے نکلنے کا واحد راستہ شکر گزاری ہے۔ بڑی بڑی آزمائشیں شکر گزاری کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں فیصلہ سنا دیا تھا کہ تم زمین میں دو بار ضرور فساد برپا کرو گے اور تم بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت جنگجو بندوں کو بھیج دیا تو وہ گھروں کے اندر گھس گئے، اور یہ ایک ایسا وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا۔ پھر ہم نے تمہیں ان پر دوبارہ غلبہ دے کر مال اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی، اور ہم نے تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا۔ یہاں بنی اسرائیل کی تاریخ کے دو بڑے ادوار یعنی دوروں کا تذکرہ ہے جو رہتی دنیا تک قوموں کے لیے ایک آئینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب قومیں اخلاقی زوال کا شکار ہوتی ہیں لیکن مادی طور پر طاقتور ہو جاتی ہیں، علوون کبیرہ ہو جاتا ہے، تو وہ زمین میں فساد، ناانصافی اور ظلم مچا دیتی ہیں۔ جب کسی قوم کے پاس مال، اولاد، عسکری طاقت اکثر نفیرہ ہو جاتی ہے تو وہ نفسیاتی طور پر خود کو قانون سے بالا سمجھنے لگتی ہے، اور اسے یوں لگتا ہے کہ اب اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ تو بنی اسرائیل کی تاریخ میں یہ دو بڑے ادوار مانے جاتے ہیں، لیکن یہی علو اور تکبر اور سرکشی ان کے زوال کا نقطۂ آغاز بنتا ہے۔ جب اللہ کے سخت لڑاکے بندے گھروں میں گھس آئے تو یہ ان کی نفسیاتی شکست بھی تھی کہ وہ اپنے محفوظ قلعوں میں بھی پناہ نہ پا سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا عباد لنا، یعنی یہاں مراد ضروری نہیں کہ نیک لوگ ہوں، بس وہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے بندے تھے جنہیں اللہ نے سرکش قوم کو سزا دینے کے لیے استعمال کیا۔ یاد رکھیے، جب کوئی صاحب کتاب قوم، جب کوئی مسلمان قوم بگڑتی ہے تو اللہ ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے جن کے دلوں میں پھر رحم نہیں ہوتا، وہ ان کو تباہ کر کے چھوڑتے ہیں، اور پھر اگر وہ پلٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ دوبارہ غلبہ اور مہلت بھی دیتے ہیں۔ اور سبق یہاں سیکھنے کا یہ ہے کہ مادی ترقی کے ساتھ قوموں میں اگر اخلاقی کمزوریاں ہوں تو وہ تباہی کا پیش خیمہ بنتی ہیں، اور طاقت کا غلط استعمال اللہ کی پکڑ کا باعث بنتا ہے۔ کتاب اللہ کے ساتھ جو بھی بنی اسرائیل جیسا سلوک کرے گا اس کا انجام انہی کی طرح ہوگا۔ یہ امت مسلمہ کے لیے بھی ایک بہت بڑی وارننگ ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهکم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبیرا عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ اگر تم نے اچھا کیا تو اپنی جانوں کے لیے اچھا کیا۔ یہ ایک یونیورسل لا ہے کہ جو اچھا کرتا ہے وہ اپنے لیے اچھا کرتا ہے، اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے، اور اگر تم نے برا کیا تو اپنے ہی لیے کیا۔ یعنی انسان کا برے کام کرنا خود اسی کے لیے نقصان دہ بن جاتا ہے۔ پھر جب آخری بار کا وعدہ آ گیا تو ہم نے دشمن بھیجے تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور تاکہ وہ اسی طرح مسجد میں داخل ہو جائیں جیسا کہ وہ اس میں پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور تاکہ وہ جس چیز پر غلبہ پائیں اسے بری طرح تباہ کر دیں، امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرما دے، اور اگر تم پھر بگاڑ کی طرف لوٹے تو ہم بھی سزا دینے کے لیے لوٹیں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ یہ آیات عمل اور رد عمل کے اس قانون کو بیان کرتی ہیں جس کو آج کی زبان میں یونیورسل جسٹس کہا جاتا ہے۔ یہاں بنی اسرائیل کے دوسرے بڑے فساد اور اس کے عبرتناک انجام کا تذکرہ ہے جو قیامت تک کی قوموں کے لیے ایک ضابطہ ہے۔ یاد رکھیے، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہم ہی کو بھگتنا ہے، کسی اور کو نہیں۔ اچھا کریں گے تو نتیجہ اچھا نکلے گا، برا کریں گے تو برا نکلے گا۔ ہمارے سجدے، ہماری نیکیاں، ہمارا صدقہ خیرات کسی اور کو فائدہ دینے والے نہیں، اور اللہ کو تو ان کی ویسے ہی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری اپنی ضرورت ہے۔ تو اس لیے انسان نیکی کر کے کسی پر احسان نہ جتائے، اور برائی کر کے یہ نہ سوچے کہ اب مجھے کوئی پوچھے گا نہیں۔ ہر چیز کا ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ اور پھر چہرے بگاڑنے سے مراد کیا ہے؟ ذلت۔ ذلت کا سب سے گہرا اثر انسان کے چہرے پہ ہوتا ہے، یعنی ایسی رسوائی جو انسان کے فخر اور عزت نفس ایگو کو خاک میں ملا دے۔ تو یاد رکھیے کہ انسانی رویے اگر ان جیسے لوگوں کی طرح ہوں گے تو اللہ کے قوانین بھی ویسے ہی ہوں گے، کیونکہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف۔ اللہ کے قوانین نہیں بدلتے اگر انسانی رویے نہ بدلیں۔ اور پھر یہ کہ جب کوئی قوم اخلاقی طور پر بالکل کھوکھلی ہو جاتی ہے تو اس کی مادی ترقی، شاندار عمارتیں اور قلعے بھی اس کو نہیں بچا سکتے، وہ سب بھی مٹی کا ڈھیر بنا دیے جاتے ہیں۔ اور پھر وہ ان عدتم عدنا، یا یہ جملہ توبہ کا دروازہ بھی کھولتا ہے اور وارننگ بھی دیتا ہے، دوبارہ سرکشی کی تو دوبارہ عذاب آئے گا، توبہ کر کے پلٹے تو ہماری رحمت بھی تمہاری طرف پلٹے گی، جیسا تم کرو گے ویسا ہی ہم تمہارے ساتھ کریں گے۔ اور جہنم کافروں کو گھیر کے رکھے ہوئے ہے، یعنی وہ بھاگ نہیں سکتے۔ اور پھر امید یہ کہ جو رجوع کرے اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت فرماتا ہے، چاہے گناہ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو۔ اور ہم سب کے لیے بحیثیت قوم سیکھنے کا سبق یہ ہے کہ قوم کی بقا ان کے کردار سے ہوتی ہے، صرف مال و متاع سے نہیں ہوتی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا الیما۔ بے شک یہ قرآن ایسی راہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے، سیدھے رستے پر لے جانے والی ہے یہ کتاب، اور ان مومنوں کو جنہوں نے نیک عمل کیے خوشخبری دیتا ہے۔ کیا؟ کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور یہ کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ پہلے بنی اسرائیل کی تاریخ اور ان کے عروج و زوال کا ذکر تھا، اب اس کے علاج اور مستقل حل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر تم دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے اور آخرت میں بھی، تو اس قرآن کو تھام لو۔ یہ قرآن اقوم، سب سے زیادہ معتدل، جس میں افراط و تفریط نہیں، سب سے زیادہ درست اور واضح مقصد حیات دیتا ہے انسان کو۔ اور انسان کی تربیت میں بشارت اور انذار، اجر کبیر اور عذاب علیم دونوں ہی فائدہ دیتے ہیں۔ اور قرآن کو صرف ماننا ہی کافی نہیں، اس پر عمل ضروری ہے، یہ عملون الصالحات کی شرط ہے۔ اور جواب دہی کا احساس انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن اپنے نزول سے لے کر آخری زمانے تک ہمیشہ اقوم ہی رہے گا، یہ کتاب سب سے زیادہ درست راستہ دکھاتی۔ لہذا ہر سوچ کو، ہر رویے کو، ہر عمل کو اس کے آئینے میں دیکھیں، کیا یہ اسے ٹھیک بتاتی ہے کہ نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ آپ کوئی کام کرتے ہیں تو لوگ اس کو کریٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، اور ان کے مذاق اڑانے پر آپ شک میں پڑ جاتے ہیں، شاید میں نے کچھ غلط کر دیا۔ لیکن آپ کو کیسے یقین آئے گا کہ جو آپ نے کیا وہ صحیح ہے؟ اس کا معیار کیا ہوگا؟ اس کا کرائیٹیریا کیا ہوگا؟ وہ قرآن آپ کو بتائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور لوگ آپ پہ ہنستے ہوئے جا رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور آپ غصے میں جھنلا کے کہیں آج کے بعد میں نماز نہیں پڑھوں گی، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، کیا یہ صحیح طرز عمل ہوگا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز آپ اللہ کے حکم سے پڑھ رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، اور وہ حکم کہاں ہے؟ وہ اس قرآن میں موجود ہے۔ تو قرآن آپ کو ایک واضح کرائیٹیریا دے دیتا ہے کہ آپ صحیح چل رہے ہیں یا غلط چل رہے ہیں۔ تو اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہوں میں نہیں دیکھیے، اپنے آپ کو قرآن کی نگاہ میں دیکھیے کہ قرآن آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اور اسی طرح لوگوں کی مزید باتیں اور فلسفے جو زندگی کے بارے میں ہے، مثلا عورت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یا شادی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یا پھر ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کے بارے میں لوگوں کے نظریات کیا ہیں، تو یہ ساری چیزیں، ان سب کی اصلاح کا دار و مدار اس قرآن پر ہے. قرآن جو طریقہ بتاتا ہے زندگی گزارنے کا، وہی سب سے درست ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما
وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا اور انسان برائی کی دعا اسی طرح کرتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور انسان بہت جلد باز ہے. اور یہ بہت بڑی حقیقت یہاں بیان کی گئی ہے انسانی نفسیات کی، کہ شدید غصے، حسد یا مایوسی میں انسانی جذبات عقل پہ غالب آ جاتے ہیں، اور انسان عقل سے سوچنے کے بجائے جذباتی فیصلے کرنے لگتا ہے. یعنی جب شدید غصے میں ہوتا ہے تو بعض اوقات ان چیزوں کے لیے دعا کرنے لگتا ہے جو درحقیقت اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. مثلاً اپنی موت یا بچوں کی موت مانگنے لگتا ہے، یا بد دعائیں کرنے لگتی. کتنا عام ہو گیا معاشرے میں، اور لوگ ڈرے سہ میں بیٹھے رہتے ہیں کہ وہ فلاں مجھے بہت بد دعائیں دے رہا، میرا کیا بنے گا. ڈرنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ ان کے مستحق نہیں تو وہ واپس اسی پہ پلٹیں گی. تو بہرحال جب انسان کی عقل کام نہیں کرتی نا تو وہ یہ دیکھ نہیں پاتا کہ جس چیز کو وہ حل سمجھ رہا ہے بد دعا کو وہ دراصل شر ہے اس کے لیے، اسی کے لیے نقصان دہ ہے. تو انسانوں میں ایک بنیادی کمزوری کیا ہے؟ وکان الانسان عجولا، اس کا عجول ہونا. عجول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان چاہتا ہے کہ یہ مسئلہ ابھی حل ہو جائے، یہ چیز ابھی مل جائے، یہ کام ابھی ہو جائے، فوراً ہو جائے. لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ انسان کی ہر دعا فوراً قبول نہیں کرتا جو وہ جذبات میں آ کے مانگتا ہے، ورنہ تو انسان کبھی کا ہلاک ہو جائے. تو کبھی کسی دعا کا قبول نہ ہونا بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے حق میں اچھی نہیں ہوتی. ہمیں خیر اور شر کا اصل علم کوئی نہیں، ہم تو صرف وہ خیر مانگ رہے ہوتے جو ہمیں بظاہر خیر نظر آ رہی ہوتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک بڑا اہم سبق یہاں سے یہ ملتا ہے کہ جذبات میں آ کر زندگی کے فیصلے اور اہم فیصلے نہیں کرنے چاہیے. یعنی جب انسان ایموشنل ٹربولنس سے گزر رہا ہو تو پھر اس وقت بہت سے ڈیسیژنز اس کے لیے لیٹر آن شر کا باعث بن جاتے ہیں، نقصان کا باعث بنتے ہیں. اور ایک اور بات یہ کہ اگر کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی آپ کی تو مایوس نہ ہو، اسی میں خیر ہوگی کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں مل رہی، اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ وہ آپ کے حق میں اچھی نہیں. کیونکہ اگر آپ کو دے دی جائے تو آپ کی دنیا یا آخرت کا کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا. رات بھی ایک نشانی ہے، دن بھی ایک نشانی. سوچیے ہم نے اس نشانی سے کیا سبق سیکھا. پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا، اندھیرا ختم کر دیا، اور دن کی نشانی کو روشن کیا سورج کے ساتھ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان سکو. اور ہر چیز کو ہم نے کھول کھول کر تفصیل سے بیان کیا ہے. پچھلی آیت میں انسان کی جلد بازی کا ذکر تھا، یہاں اللہ تعالیٰ اوقات کا ذکر کر رہے ہیں جو انسان کو ڈسپلن سکھاتے ہیں. اگر دن رات کا نظام ایک خاص ضابطے پر نہ ہوتا تو انسان کو حساب ہی نہ رکھ سکتا، کوئی کیلنڈر نہ بنتا، مہینے سال دنوں کا کچھ حساب نہ ہوتا. اور پھر آپ دیکھیے کہ آج دنیا میں بہت سے کام صرف کیلنڈر کو دیکھ کے کیے جاتے ہیں، اور آپ کی کمیونیکیشن دوسرے لوگوں کے ساتھ تاریخوں کے حساب سے ہوتی. مثلا آپ کہتے کہ میں 5 فروری کو یہ کام کروں گی اور سب کو بتا دیتے ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا آپ نے 5 فروری کا وعدہ کیا تھا. تو یہ سب کے لیے یونیورسل کیلنڈر ایک طرح سے بن جاتا ہے. تو رات اور دن کا ہونا ہماری زندگیوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ویسے بھی بہت سارے سبق ہیں اس میں. اور پھر یہ کہ کام اور آرام میں توازن ہو، نہ اتنا کام کرے انسان کے جان ہلکان کر لے، اور نہ اتنا آرام کرے کہ بیماریوں کے شکار ہو جائے. اور پھر ہر رات کے بعد دن کا آنا مایوسی کے بعد، مشکل کے بعد آسانی کی طرف اشارہ ہے. اور کائنات میں کوئی چیز اتفاقیہ یا بے ترتیب نہیں ہے، رینڈم نہیں ہے. اور پھر یہ کہ جس طرح وقت کا حساب رکھا جاتا ہے، اسی طرح ہمارے اعمال کا بھی تفصیل کے ساتھ حساب درج ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے رات اور دن ہمیں صرف گزارنے کے لیے نہیں دیے بلکہ حساب کے لیے بنائے ہیں. ہمیں اپنے وقت کا حساب رکھنا چاہیے کہ کتنی دیر میں مجھے کون سا کام کر لینا چاہیے، کتنے سال میں مجھے کون سی ڈگری کر لینی چاہیے، کتنے سال تک جاب مل جانی چاہیے، شادی ہو جانی چاہیے. یعنی یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے حساب رکھنے کے لیے بنائی ہیں، لہٰذا ہمیں ان کا حساب رکھنا بھی چاہیے کہ کیا ہم واقعی پھر اس عرصے میں وہی کام کر رہے ہیں جو ہمیں اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں مدد دیں گے. اور پھر دن کی روشنی میں نشانی یہ ہے کہ سستی چھوڑ کر محنت کرنے کا سبق دیتی ہے. اور رات کی تاریکی نہ ہوتی تو انسان صحیح سکون ہی نہ پا سکتا. اور پھر یہ ہے کہ رات اور دن ایک کے بعد ایک پیچھے آتا چلا جاتا ہے، وقت گزرتا چلا جاتا ہے، دن ہفتوں میں ہفتے، مہینوں میں مہینے، سالوں میں بدلتے چلے جاتے ہیں. پہیا گھوم رہا ہے، گھوم رہا ہے، گھوم رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ پہیا رک جائے گا، پھر انسان کو آگے جانا ہوگا. جیسے کسی بھی ڈیسٹینیشن پر جا کے گاڑی رک جاتی اور آپ کو اترنا ہوتا ہے کہ اس کے آگے نہیں ہے اب. تو ہماری سب کی زندگی کے ساتھ یہی ہے، ہر روز ہمارا پہیا گھوم رہا ہے، گھوم رہا ہے، گھوم رہا ہے، اور ایک دن اسٹاپ ہو جائے گا، اور ہمیں اس دنیا چھوڑ کر، یہ زمین چھوڑ کر زمین کے اندر جانا ہوگا. تو جو وقت اوپر گزر رہا ہے نا، اس کو کیلکولیٹڈ رکھے. ہر منٹ کا پلان ہونا چاہیے آپ کے پاس کہ اس وقت میں نے کیا کرنا ہے. بیکار دھوپ میں بیٹھ کر یہ نہ کہیں کہ میں ذرا دھوپ سیک رہی ہوں، دھوپ سیکتے ہوئے بھی بہت سے کام ہو سکتے ہیں. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہم نے ہر انسان کا شگون اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے. اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے، اللہ اکبر، ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا، پڑھو اپنی کتاب، آج کے دن تم خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو۔ پچھلی آیت میں دن اور رات کے حساب کا ذکر تھا، اب یہاں انسان کے اپنے اعمال کے ذاتی حساب کی بات ہو رہی ہے۔ ہر انسان کا نصیب اس کے ساتھ لازم ہو چکا ہے، فی اونقہی، ان اسکیپیبل ریکارڈ ہے جو گردن میں لٹکا ہوا ہے، گردن کے ساتھ لازم ہے، یعنی جو کچھ انسان کرتا ہے وہ اس کے اپنے ہی ساتھ چمٹے گا، اپنے ہی ساتھ ہے، وہ کسی اور کی گردن میں نہیں لٹک سکتا۔ اور قیامت کے دن انسان اپنی کتاب، اپنا ریکارڈ دیکھ کر اسے جھٹلا نہیں سکے گا کہ نہیں میں نے نہیں کیا تھا۔ سچائی اتنی واضح ہوگی کہ انسان خود اپنے خلاف فیصلہ کرے گا۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے جتنے بھی فٹ پرنٹس ہیں، چاہے وہ فزیکل ہیں چاہے وہ ڈیجیٹل ہیں، ان سب کا ریکارڈ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام جو ہے نا، وہ دنیا کے حساب اور نظام سے کہیں زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے، جس میں ایک ڈاٹ اگر کہیں لگ جائے تو اس کا بھی وزن ہو جاتا ہے۔ تو انسان کا اپنا ہی عمل یا اس کے حق میں گواہی دے گا کہ اس شخص نے اپنا ٹائم بہت اچھے سے استعمال کیا، یا اس کے خلاف کہ اس نے سارا ٹائم، پوری زندگی ضائع کر دی، غیر ضروری فضول چیزوں میں وقت ضائع کیا۔ آپ دیکھیں کہ عقل مند انسان کون ہوتا ہے کہ جس کے پاس اگر پیسے ہوں وہ ان سے کوئی کام کی چیز خریدے یا ایسی بیکار سی شاپنگ کر لے، کوئی کام کی چیز خریدے۔ مثلا ایک ہی وقت میں ایک بیکار چیز اور ایک کام کی چیز سیم پرائس میں مل رہی ہو تو آپ کون سی لیں گے؟ کام کی لیں گے، کیونکہ آپ عقل مند انسان ہیں، آپ کیوں لیں نکمی بیکار چیز اتنے پیسوں میں۔ اور کئی دفعہ آپ کہتے ہیں نا، وہ فلاں اتنے کی وہ دے رہا تھا اور اس کی کچھ کوالٹی نہیں تھی، میں نے آگے جا کے دیکھا اس سے کہیں بہتر اسی قیمت میں مل گئی۔ آپ اپنے آپ کو بڑا عقل مند ثابت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وقت کی بات آتی، یہ دولت جو وقت کی دولت ہے، اس وقت میں ہم سوچتے ہی نہیں کہ ہم اس وقت سے کیا خرید رہے ہیں، اس وقت میں کیا کر رہے ہیں۔ زیادہ اہم امپورٹنٹ کاموں کو چھوڑ کر ہم غیر اہم چیزوں کے اندر وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو تو میں دیکھا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ڈیسیژن نہیں لے پاتے اور اپنا اور سب کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ گاڑی پہ چڑھ کے یہ ڈیسیژن نہیں لے پاتے کہ انہوں نے بیٹھنا کہاں ہے، آگے بیٹھنا یا پیچھے بیٹھنا ہے، وہ ایک دوسرے کو کہے جا رہے تھے اچھا تم بیٹھ جاؤ، آگے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، بھائی کیا کر رہے ہو، جو جگہ ملتی ہے بیٹھتے چلے جاؤ۔ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کوئی چھوٹی سی ڈسکشن شروع کر دیں گے جس کا کوئی نتیجہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، اور بیکار کی لا یعنی بحث میں گھنٹہ لگا دیں گے۔ زندگی اس سے اہم کاموں کے لیے ہے، اس سے آپ کی آخرت بننی ہے، اس کے درجے بننے ہیں، تو اعلیٰ درجات کے لیے آپ کو ہر لمحہ انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں نا، قیامت کے دن کچھ بھی چھپا نہیں رہ جائے گا، بلکہ جو اندر ہے نا دل میں وہ بھی باہر نکال لیا جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وہاں پرائیویسی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہاں تو پرائیویسی اسکرین لگائے ہوئے ہیں، ہم کہیں اپنے گھر کی پرائیویسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کئی طریقے اختیار کرتے ہیں پرائیویسی کے لیے، وہاں کوئی چیز پرائیویسی نام کی نہیں ہے، سب کچھ باہر آ جائے گا۔ لہذا ہم ہر روز اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنے گلے میں پڑے ہوئے ہار کے اندر کیا ڈال رہے ہیں، آج ہم نے کیا کمایا ہے۔ آپ نے دیکھو کہ پہلے زمانے میں گاؤں وغیرہ میں جو فقیر ہوتے تھے، ان کے جو کشکول ہوتے تھے، تو وہ کسی زنجیری کے ساتھ یا رسی کے ساتھ ان کے اندر سوراخ کر کے کشکول میں اس کو ان کے گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ پھر وہ نابینا ہوتے تھے، کبھی کچھ چلے جا رہے ہوتے تھے، کوئی اس میں آنا ڈال رہا ہے، کوئی دو آنے ڈال رہا ہے، کوئی روٹی کا ٹکڑا ڈال رہا ہے، کوئی کچھ ڈال رہا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فقیر بیٹھ کے کہیں ایک جگہ وہ کشکول خالی کر کے وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا انہوں نے کمایا آج۔ تو بس یہی سمجھے کہ دنیا میں ہمارا کشکول بھرا جا رہا ہے، ہر لمحے جو کچھ کر رہے ہیں اسی میں ڈالے جا رہے ڈالے جا رہے، اور قیامت کے دن وہ سامنے آ جائے گا کھل کے، یہ لائے تھے۔ تو وہ فقیر تو کیا کرتے ہیں کہ جو بیکار چیز ہوتے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، اور باقی جو کھانے کی کھا لی، جو رکھنے کی رکھ لی، لیکن قیامت کے دن کوئی بھی چیز آپ کی ادھر ادھر نہیں پھینکی جائے گی، وہ آپ ہی کے نامہ اعمال میں تولی جائے گی، یا اس کا وزن کم ہوگا یا زیادہ ہوگا، یا اچھا ہوگا یا برائی کی طرف یا اچھائی کی طرف۔ والوزن یومئذ الحق، تو ہر روز اپنا جائزہ لیں کہ آج میں نے گلے کے ہار میں کیا ڈالا ہے، ہیرے ڈالے ہیں یا پتھر ڈالے ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز یہ کہ کچھ لوگ آٹو بایوگرافی لکھتے ہیں نا، اپنی زندگی کی کہانی، کچھ لوگ بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ رسالوں میں لکھتے ہیں، کہانی بنا کے لکھتے ہیں، کچھ لوگ پوری پوری کتاب لکھتے ہیں، اس میں وہ اپنے بچپن سے لے کے بلکہ خاندان اور بچپن اور آگے ساری زندگی کی کہانی لکھتے ہیں۔ اور یہ کوئی کوئی کرتا ہے، سارے وقت نہیں کرتے۔ قیامت کے دن ہر ایک کی آٹو بایوگرافی اس کے سامنے آ جائے گی. ہر کوئی اپنی کتاب لکھ رہا ہے آج, ہم میں سے ہر کوئی اپنی اپنی کتاب لکھ رہا ہے, پوری کہانی. ہم جو کچھ بولتے ہیں, جو کچھ کرتے ہیں, جو کچھ پڑھتے ہیں, جو کچھ کھاتے ہیں, وہ کہیں غائب نہیں ہو رہا, وہ ہمارے ساتھ ہی اٹیچ ہو رہا ہے, وہ باقاعدہ اسکرپٹ بن رہا ہے, باقاعدہ وہ لکھا جا رہا ہے, ریکارڈ ہو رہا ہے. اور کل کیا ہوگا, کہا جائے گا اپنی کتاب خود پڑھو. جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں نا, تو ہمارا ضمیر ہمیں ٹوکتا ہے کہ یہ نہیں ٹھیک. یہی حسیب, یہی حساب لینے والا جسے اللہ نے آج ہمارے اندر رکھا ہے, اس کی آواز کو دبانا نہیں چاہیے. کل یہی بولے گا, کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج تمہارا اپنا ہی نفس خود تمہارے حق یا خلاف گواہی دے گا, وہی حساب لینے کے لیے کافی ہے. من اہتدا فانما یہتدی لنفسہ, جو ہدایت پالے تو بے شک وہ اپنے ہی لیے ہدایت پاتا ہے, اور جو گمراہ ہوا تو بے شک وہ خود کو نقصان دینے کے لیے ہی گمراہ ہوتا ہے, اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا, ایکسس ویٹ ہو جاتا ہے نا ایئرپورٹ پہ, تو ہم کیا کرتے ہیں, اس میں سے کچھ چیزیں نکال کے یا ایک الگ بیگ میں ڈال لیتے ہیں, یا واپس کر دیتے ہیں, یا وہیں چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ایئر لائن لے جانے نہیں دیتی, یا ایکسٹرا چارج ہوتا ہے, یا کسی اور کے حوالے کرتے ہیں کہ تم لے آنا. لیکن وہاں ولا تزر وازرۃ وزر اخرى وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا, جو ہدایت پالے تو بے شک وہ اپنے ہی لیے ہدایت پاتا ہے, اور جو گمراہ ہوا تو بے شک وہ خود کو نقصان دینے کے لیے ہی گمراہ ہوتا ہے, اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیج دیں. یاد رکھیے, ہدایت کا فائدہ خود انسان کو ہے, اس لیے ہدایت شوق سے حاصل کرنی چاہیے, ہدایت کی طلب ہمارے اندر ہونی چاہیے. اسی طرح گمراہی کا بوجھ بھی انسان کی اپنی شخصیت کو مس کر دیتا ہے, اس کی فطرت کو مس کر دیتا ہے. اور ہر انسان اپنی زندگی کے ہر عمل کا خود ذمہ دار ہے. اور یہ آیت جو ہے نا, موروثی گناہ جو ہے, انہیریٹڈ سن, اس کے تصور کو جڑ سے کاٹ دیتی ہے. کوئی بچہ گناہگار پیدا نہیں ہوتا, اور نہ ہی کسی باپ کا گناہ بیٹے کے نام لکھا جاتا ہے. ہر انسان اپنی زندگی کے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کسی کو لاعلمی کی سزا نہیں دے گا, ٹھیک ہے, کہ ان تک کسی رسول کو نہیں بھیجا. یہ بڑی حوصلہ دلانے والی آیت ہے, کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ امیزون کے جنگلوں میں کچھ لوگ رہتے ہیں, ان تک تو کوئی علم کی روشنی پہنچی ہی نہیں. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, یہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر کسی تک ہدایت پہنچی ہی نہیں تو وہ اس کو سزا نہیں دے گا, جب تک کہ حق واضح نہ ہو جائے, عقل اور بصیرت کو جھنجھوڑا نہ جائے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی ہے کہ پہلے خبردار کرتا ہے پھر پکڑتا ہے. تو یاد رکھیے, اس آیت سے جو اہم سبق سیکھنے کا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو وکٹم مینٹالٹی سے نکالنا ہے. ہدایت کا انتخاب اپنا انتخاب یا چوائس ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ ایک شخص کی سزا سارے خاندان کو نہیں ملنی چاہیے, کلیکٹو پنشمنٹ کا تصور نہیں ہے اسلام میں, جو کرے گا وہی بھرے گا. اور پھر اپنی نجات کے لیے کسی پیر مرشد یا کسی رشتہ دار یا کسی بزرگ کے اوپر تکیہ نہ کریں, بھروسہ نہ کریں, اپنے عمل کی خود فکر کریں. اور جب ہدایت کا ذریعہ موجود ہو تو یہ عذر قبول نہیں ہوگا کہ ہمیں تو علم ہی نہیں تھا, علم تھا تم نے حاصل نہیں کیا. وہاں الگ پکڑ ہوگی اختیاری طور پر جاہل رہنے کی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں قرآن کلاس میں آتے کیونکہ پھر پتہ چل گیا تو کچھ کرنا پڑے گا. جی, آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ علم کہاں سے حاصل ہوتا ہے, تو اب عذر تو قبول ہی نہیں ہوگا, کیونکہ اب آپ نے جان بوجھ کے فیصلہ کیا کہ میں نے جاہل رہنا ہے اور غلط کام کرنے ہیں. تو پھر اگر اپنی جہالت کا فیصلہ خود کیا تو اس کا نتیجہ بھی خود ہی بھگتنا ہوگا. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا, اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں, پھر وہ اس میں نافرمانی کرنے لگتے ہیں, تو اس پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے, پھر ہم اس کو پوری طرح تباہ کر دیتے ہیں. اور نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دی, اور کافی ہے آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خوب خبر رکھنے والا, خوب دیکھنے والا. بڑی اہم حقیقت یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ معاشرے کے خوشحال طبقے جب بگڑ جاتے ہیں تو پوری بستی کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں, اور یہ دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. یعنی ایلیٹ کلاس کا ایک رول ہوتا ہے, وہ دوسروں کے لیے ایک نمونہ بنتی ہے, اور اگر وہ غلط نمونہ بن جائے تو پوری قوم ان کے پیچھے چل پڑتی ہے, اور پھر سبھی پکڑے جاتے ہیں. کسی قوم کی تباہی صرف معاشی پسماندگی سے نہیں ہوتی بلکہ اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے ہوتی ہے اور ایلیٹ کلاس کی سرکشی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، خوشحال لوگوں کے لیے خوشحالی نعمت بھی ہے اور آزمائش بھی، اور اسی طرح دوسروں کے لیے مال و دولت کا نہ ہونا یا علم کا نہ ہونا وہ ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو کوئی جلدی ملنے والی دنیا چاہتا ہے بس یہی مل جائے جو ملنا ہے، تو ہم جس کے لیے جتنا چاہتے ہیں اسے اس میں جلد ہی دے دیتے ہیں، یعنی جتنا ہم چاہتے ہیں کہ اس کو دے دیا جائے فوراً دے دیتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ بنا دیتے ہیں جس میں وہ جلے گا، بہت مذمت کیا ہوا، رحمت سے دور کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا کے لیے عاجلہ کا لفظ استعمال کیا، جلدی ملنے والی۔ نفسیاتی طور پر انسان کے اندر فوری انعام، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی بڑی خواہش ہوتی ہے، تو کچھ لوگ اپنی اس انسٹنکٹ کو کنٹرول نہیں کر پاتے، وہ دور رس آخرت کے فائدے کو فوری دنیا کی لذت پر قربان کر دیتے ہیں، بعد میں آئے گی جو دیکھی جائے گی، ابھی تو جو مل رہا ہے بس اس سے موج کرو۔ تو من کان یرید، یہ بتاتا ہے کہ انسان کی زندگی اس کی ترجیحات یا پرائرٹیز کے گرد گھومتی ہے، کہ آپ کی پرائرٹی کیا ہے، آخرت ہے یا دنیا ہے، کیونکہ جو انسان کی ترجیح ہوتی ہے نا اس کی ساری توانائی اسی پہ لگ جاتی ہے، اور پھر ایسے شخص کے لیے وہ تکلیف ہے کہ جس میں مذموم مدہورا نفسیاتی کیفیت کا ذکر کیا گیا ہے، ایسی کیفیت جس میں انسان کو سکون نہیں ملتا اور انسان معاشرے کی نظر میں بھی اپنی وقت کو دیتا ہے۔ یاد رکھیے، عارضی لذتیں کبھی مستقل اطمینان نہیں دے سکتی، فوری لذتیں مستقل فائدہ نہیں دیتی۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر، اگر کوئی ذہنی سکون کے لیے ڈرگ لیتا ہے کتنی دیر اس کا فائدہ ہوگا؟ کیا ساری زندگی کے لیے مزہ آ گیا اس کو؟ نہیں، تھوڑی دیر ہوگا اور اس کے بعد پھر بات ختم، پھر دوبارہ لے گا، پھر وہ اتنی ڈوز تو فائدہ ہی نہیں دے گی، وہ ڈوز بڑھا دے گا، پھر اور بڑھا دے گا، پھر اور بڑھا دے گا، لیکن سکون تو پھر بھی نہیں ملے گا۔ تو وقتی اور عارضی چیزوں کے پیچھے لگ کے صرف غم بھلانے کی کوشش کرنا اور ان کا علاج نہ کرنا، یہ انسان کے لیے سخت نقصان دہ۔ تو چاہے وہ کوئی ڈرگ لیتا ہے یا وہ کسی اور ایڈکشن کا شکار ہے، اچھا کچھ لوگ ڈرگز تو نہیں لیتے، لیکن جو ہی ذرا سی بوریت ہوئی، جو ہی ذرا سی کوئی طبیعت اداس ہوئی، فوراً جناب کھول لیا موبائل اور ریل پر ریل دیکھے جا رہے ہیں، رات کے 3-3 بجے تک دیکھے جا رہے ہیں۔ اب 3 بجے تک دیکھنے کے بعد پھر ہوتا کیا ہے جب نیند نہیں پوری ہوتی؟ اور اگر مستقل بنیاد پر روز یہی کام کر رہا ہے تو پھر کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ تو یہ جو فوری فوری چیز مل جانا، ابھی مجھے مزہ چاہیے، ابھی یہ چیز چاہیے، تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ فاسٹ فوڈ، فاسٹ لائف، یہ فاسٹ فاسٹ کیوں ہو گیا سب کچھ؟ یہ انسان کی اس کمزوری کی وجہ سے کہ ہر چیز فوری چاہتا ہے، ابھی مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسی لیے عاجلہ کہا کہ یہاں پر انسان جلد بازی کا شکار ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، مادی لذتیں جتنی بھی ہیں یہ سب عارضی ہوتی ہیں، اور انسانی دماغ بہت جلد ان کا عادی ہو جاتا ہے، جس کے بعد اس کو مزید بڑی لذت کی تلاش ہوتی ہے اور اسے کبھی بھی اطمینان نہیں ملتا۔ لہذا جلد ملنے والی چیزوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے وہ کام کریں جن کا مزہ اگر فوری طور پر نہیں بھی آ رہا لیکن جب آئے گا تو وہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ انسان کی اپنی چوائس ہے، عارضی لذت اپنائے یا پھر مستقل کامیابی۔ ہمیں سوچنا چاہیے میرا ٹارگٹ کیا ہے، کیا ہم صرف دنیا کے لیے بھاگ رہے ہیں یا پھر آخرت بھی مد نظر ہے، ہماری چوائس کیا ہے۔ فوری کے دھوکے میں نہ آئیں، ٹھیک ہے؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور جس نے آخرت چاہی اور اس کے لیے کوشش کی جیسی کوشش کرنی چاہیے جبکہ وہ مومن بھی ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش قابل قدر ہے۔ ہم آپ کے رب کی عطا میں سے ہر ایک کو مدد دیتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی، اور آپ کے رب کی عطا کسی سے روکی نہیں جاتی۔ پچھلی آیت میں دنیا پرستوں کا ذکر تھا جو یحبون العاجلہ، اور یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو دور اندیش اور حقیقت پسند ہیں، اور دور اندیش حقیقت پسند کیا ہے؟ آخرت چاہتے ہیں۔ ومن اراد الآخرہ، عاجلہ نہیں آخرہ، اور صرف ارادہ نہیں، سعا لہا سعیہا، بھرپور کوشش، ویسی کوشش جتنی ہونی چاہیے، یعنی گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر ان کا ہوتا ہے کہ یہ گول ہم نے اچیو کرنا ہے۔ اور اگر انسان صرف ایک وشفل تھنکنگ رکھتا ہے اور اس کے لیے اسٹرگل نہیں کرتا، سالہا سایہ نہیں کرتا، تو پھر وہ اس گول کو اچیو بھی نہیں کر سکتا، وہ صرف ایک خواب ہوتا ہے. آخرت کا حقیقی طالب دنیا کی چھوٹی چھوٹی لذتوں کو قربان کرنا جانتا ہے، اور یہ اس کی ذہنی پختگی کی علامت ہوتی ہے، یہ میچور ہے. اور یاد رکھیں کہ جب انسان کو یہ یقین ہونا کہ اس کی کوششوں کی قدردانی کی جا رہی، اس کا رب، کائنات کا مالک اس کی چھوٹی سے چھوٹی محنت کو قدردانی سے قبول کر رہا ہے، ساری تھکاوٹ مٹ جاتی. پر ایسی خوشی نصیب ہوتی ہے کہ جو دنیا کی مادی لذتوں کے مقابلے میں بہت ہی اعلیٰ ہوتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم ہر ایک کو دے رہے ہیں، ان کو بھی دے رہے ہیں، ان کو، دنیا چاہنے والوں کو بھی اور آخرت چاہنے والوں کو بھی، کیونکہ اس کی عطا محدود نہیں. جو دنیا کے لیے محنت کرے گا وہ دنیا پا لے گا، اور جو آخرت کے لیے صحیح رخ پہ محنت کرے گا وہ آخرت پا لے گا. اور یہاں ایک بڑی اہم بات پتہ چل رہی، بغیر کوشش کے آخرت کی بھلائی کے خواب دیکھنا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے کہ ہم کوشش کے بغیر آخرت میں جنت پا لیں گے، اس کے لیے بھی محنت کرنی ہوگی. اور ساتھ ایمان کا درست ہونا بہت ضروری ہے. انظر کیف فضلنا بعضہم علی بعض، دیکھو کس طرح ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. اور یقیناً آخرت درجات کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے اور فضیلت میں بھی بڑھ کر ہے. تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ ورنہ تم مذمت زدہ بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ گے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک آبزرویشن کی دعوت دے رہے ہیں، ایک حقیقت دیکھنے کے لیے کہ دنیا کے اس نظام میں، کائنات کی ایک ڈائیورسٹی ہے. کوئی ذہانت میں آگے، کوئی دولت میں آگے، کوئی صحت میں. اگر سب برابر ہوتے تو معاشرے کا پہیا نہ چلتا. لیکن دنیا کے درجات جو ہیں وہ عارضی ہیں، اصل درجات ہیں جنت کے جو پائیدار ہیں. اور پھر اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سب سہارے ضرورت آنے پہ چھوڑ جاتے ہیں اور انسان بے یار و مددگار رہ جاتا ہے. تو ہمیں دنیا کے درجے بڑھانے کی فکر سے زیادہ آخرت کے درجات بڑھانے کی فکر ہونی چاہیے. لیکن ہم میں سے سب کی خواہش دنیا کی رینکنگ بڑھانے کی ہے، اور اس سے زیادہ فکر ہمیں آخرت کے درجات کی ہونی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے سوا دوسروں سے امیدیں لگانا انسان کو ذلیل کر دیتا ہے. اور انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے تو انسانوں کی ملامت اس کی پرواہ ہی نہیں رہتی.
وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بالله ربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا